لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين اما بعد نکاح لغت کے اندر اصل اس کا معنی الضم والتداخل ہے، امام ازہری فرماتے ہیں کہ نکاح کلام عرب میں ودی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور عقد کے لیے بھی نکاح کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عقد اس کے لیے سبب ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق عقد پر مشہور ہو گیا ہے، فقہا کے نزدیک نکاح کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ عقد کے اندر حقیقت ہے اور ودی میں مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ودی کے اندر حقیقت ہے اور عقد میں مجاز ہے، یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت، اور تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں کے اندر حقیقت ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ اختلاف کا زمرہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوافع اور احناف کے درمیان اختلاف کا زمرہ اس میں ظاہر ہوگا کہ جب طلاق کو نکاح کے اوپر معلق کر دے تو ہمارے نزدیک، یعنی شوافع کے نزدیک حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ عقد پر محمول ہوگا، اور احناف کے نزدیک وسیع پر محمول ہوگا۔ علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ لفظ اپنی بیوی سے کہے کہ ان نکحتک فانت طالق، تب تو وسیع کے اوپر معلق ہو جائے گا، بخلاف اجنبیہ کو اگر کہے تو پھر عقد پر محمول ہوگا، اس لیے کہ جب اجنبیہ کے ساتھ وطی حرام ہے شرعاً تو پھر حقیقت یہاں مراد نہیں ہوگی، اس لیے مجاز متعین ہو جائے گا۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے یہ ہے کہ عورت کے پاس اس طریقے سے آنا جو دین کے اندر مشروع ہے، یعنی اب اور اس کی جو شرائط ہے اس کے اعتبار سے. روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان سے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ تمہارا ہم نکاح کروا دے ایک باقیرہ لڑکی سے، تو اس وقت انہوں نے ایک روایت بیان فرمائی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، معاشر یہ ایسی جماعت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک وصف پایا جاتا ہو، جیسے کہ یہاں پر جوان یہ ایک ہی نوع کے وصف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی طاقت رکھتا ہو، الباء باء کا لفظ ہے، باء اس کا معنی بھی جوا ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے اور مراد مؤنۃ الباء ہے، کہ جوا کا جو خرچ ہے یعنی مہر، نفقہ اور اسی طرح رکھنے کی جگہ، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آگے اس کا حق اس پر ہے کہ جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزہ رکھے. تو اگر جمع مراد لیا جائے اور اس کی طاقت نہ ہو تو پھر روزہ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں باء سے مراد نفقہ اور خرچہ ہی ہے، جس میں مہر، نفقہ اور سکنا سب آ گیا، اس لیے کہ شرعاً جب جمع حرام ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب حکم دیا جائے گا تو اس سے مراد وہ جمع ہوگا جو شرعی اصول، شرائط اور احکام کے مطابق ہو، یعنی جس کے اندر عقد نکاح ہو اور اس میں مہر ہو اور نفقہ اور سکنا وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نکاح کے خرچے کو برداشت کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح کرنا جو ہے یہ نکاح کے لیے جگانے کا سبب ہے، فرج کے لیے عبادت کا سبب ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے کو لازم پکڑ لے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے کسر شہوت کا سبب ہے. یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فلیتزوج، تو اب اس میں نکاح کا حکم کیا ہے؟ داؤد ظاہری نے تو یہ کہہ دیا کہ نکاح فرض عین ہے جیسے کہ صوم اور صلات ہے. البتہ ائمہ مجتہدین نے مرد کی حالت کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا ہے اور پانچ قسمیں بتائی. پہلا وہ شخص جو نکاح کا شاہد ہو اور اتنا شاہد ہو کہ وہ صبر نہ کر سکتا ہو اور اس کو اتنے کا اندیشہ ہے کہ کہیں غلط کام میں مبتلا ہو جائے گا اور وہ خرچے پر بھی قادر ہے، ایسے شخص کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کر لینا واجب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو شاید ہے لیکن خرچ نہیں پاتا، تو ایسے شخص کے حق میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا مکروہ ہے. اور یہ وہ شخص ہے کہ جن کو روزے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قادر علی الانفاق اور غیر القادر میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی نکاح کے بعد جو ہے اس کے پاس برکت آ جاتی ہے، اور اس لیے ایسے شخص کو بھی نکاح کر لینا چاہیے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تنگ دست ہو اس کے باوجود بھی اس کو نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ نکاح کبھی غنا کا سبب ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. تیسرا وہ شخص جو شائب بھی نہیں ہے اور اس کے پاس خرچہ بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو بھی نکاح کرنا مکروہ ہے. چوتھا وہ شخص جو شائب نہیں ہے لیکن خرچہ پاتا ہے، یہ اعتدال کی حالت ہے. اس کے بارے میں شوافی حضرات یہی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نکاح کرنا مباح ہے، جیسے کہ بیع و شراء، اور نکاح کو چھوڑ کر نوافل کے اندر مشغول ہو جانا یہ زیادہ افضل ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں نکاح کرنا مستحب ہے، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں تین قول مروی ہے، ایک یہ ہے کہ سنت ہے، اور دوسرا قول سنت مؤکدہ، اور تیسرا قول جو ہے وجوب کا ہے. صاحب نہر نے وجوب کے قول کو راجح قرار دیا ہے، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی اور اس شخص کے اوپر نکیر فرمائی جو اس سے اعراض کرے. اور پانچویں حالت، انسان اگر کوئی ظالم ہے اور وہ ظلم کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، تو ایسے شخص کے حق میں نکاح کرنے کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. دوسری بحث یہ ہے کہ آیا نکاح عبادت ہے یا نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ نکاح عبادت نہیں، اسی وجہ سے اعتدال کی حالت میں وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کو چھوڑ کر نوافل عبادت کے اندر مشغول ہونا یہ زیادہ افضل ہے. اور انہوں نے استدلال کیا ہے قرآن کریم کی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ وسیدن وحصورن. حصور کہتے ہیں کہ جو عورتوں کے پاس نہ آتا ہو، تو یہ گویا تعریفی جو جملہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت نہیں اور ترک نکاح جو ہے یہ افضل ہے. اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ ان کی شریعت میں یہ حکم تھا اور ہماری شریعت میں اس کے خلاف حکم ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر بھی ترغیب دی ہے، اور آگے جو دوسری روایت بنی گئی اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح من سنتی، کہ نکاح میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے پر عمل نہیں کرے گا فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. اور امام ابن ماجہ نے جو باب قائم کیا ہے باب و ماجا آپ فضل نکاح، اور فضل میں اسی بات کی طرف امام ابن ماجہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ فضیلت اسی چیز کی ہوتی ہے جو عبادت ہوتی ہے، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو باب قائم کیا ہے الترغیب فی النکاح، اس پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ترغیب سے انہوں نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نکاح جو ہے یہ عبادت ہے، اس لیے کہ ترغیب جو ہے وہ عبادت میں دی جاتی ہے، اور اس کا ادنا درجہ جو ہے وہ استحباب ہے. اسی طرح اور بھی روایات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح جو ہے اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مضعون کو تبتل کی اجازت نہیں دی. تبتل کہتے ہیں عورتوں کو چھوڑ کر تنہائی میں رہنا، اس کی اجازت نہیں دی. بلکہ دوسری روایت کے اندر ہے کہ ینہا عن التبتل نہیا شدیدا، شدت سے منع فرماتے تھے، اور آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ تم جو ہے ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو کثرت سے بچے جننے والی ہو. فإنی مقاتل بكم الامم، اس لیے کہ میں جو ہے تمہاری کثرت کے ذریعے سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ ترغیب کی ہے نکاح کے بارے میں. اور ویسے مسالے بھی کثرت سے ہیں، اس میں دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف ایمان اسی لیے کہا ہے کہ اس میں جو ہے دوسری برائیوں سے، گناہوں سے انسان جو ہے بچتا ہے. اسی طرح عورت کے لیے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے. تیسرا نسل کے وجود کے آنے کا ذریعہ ہے. اور چوتھی بات، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت اتنی زیادہ ہو کہ میں دوسری امتوں پر جو ہے فخر کروں. تیسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کا تعلق جو ہے نکاح کی محبت کا جو تعلق ہے اس جیسا نہیں. یہ جو غیروں کا طریقہ ہے کہ پہلے محبت اور پھر شادی، اس کا ابطال ہے اس روایت کے اندر بھی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی میں سے ازواج کو پیدا کیا. نساء کا لفظ نہیں کہا، ازواج کا لفظ کہا، اس لیے کہ یہ جو تین چیزیں ہیں وہ زوجہ بننے کے بعد ملتی ہے، گویا نکاح کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے تین نعمتیں انسان کو ملتی ہے. نمبر ایک لتسکنوا الیہا، سکون ملتا ہے. نمبر دو مودہ یعنی محبت، اور نمبر تین رحمہ یعنی شفقت، مہربانی، رحمت، الفت. تو یہ تین نعمتیں جو ہے یہ نکاح کے بعد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ازواجن، یہ ازواج کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین نعمتیں جو ملتی ہے وہ نکاح کے بعد زوجہ ہو جانے کے بعد ملتی ہے. تو معلوم ہوا کہ جب تک زوجہ نہیں ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، وہاں تک جو ہے محبت نہیں ہو سکتی ہے. پہلا انعام جو ملتا ہے وہ سکون کا انعام ہے. معلوم ہوا کہ ازدواجی زندگی کا خلاصہ جو ہے اور مقصد جو ہے وہ سکون اور راحت. مرد اور عورت کی باہمی جتنی ضروریات ہیں ان سب پر جب غور کیا جائے تو سب کا حاصل سکون اور راحت نکلتا ہے. اور سکون کیا چیز ہے؟ بعض لوگ اس کی تفسیر جو ہے صحبت سے کرتے ہیں، لیکن یہ اس سے بھی عام ہے. دوسری روایت جو چند احادیث کے بعد یہیں ابن ماجہ شریف کے اندر آتی ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مستفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، کہ اللہ کے تقوی کے بعد انسان کو جو سب سے بہترین چیز اور نعمت ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیک عورت ہے کہ جب انسان اس کو حکم کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتی ہے، اور جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو سرت ہو اس کو خوش کر دیتی ہے. یہی وہ سکون ہے. انسان جب پورا دن کام کر کے گھر واپس لوٹتا ہے تو اگر بیوی اس کے ساتھ خوشی کا اظہار، ہنسمکھ چہرہ اور استقبال کے ساتھ جب پیش آتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ پورے دن کی تھکان اتر جاتی ہے اور انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. دوسری چیز زینت ہے. آج کل تو یہ رواج ہے کہ زینت باہر نکلنے کے وقت کیا جاتا ہے اور گھر کے اندر پراگندہ حالت میں رہتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ شوہر کے لیے زینت اختیار کی جائے، اور جب شوہر اس حالت میں بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے. اسی طرح جب شوہر گھر پہنچتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ تھکان ہے اور تقاضا بھی ہوتا ہے. اگر کھانے کا وقت ہے تو کھانے کا تقاضا ہے، چائے کا وقت ہے تو چائے کا تقاضا ہے. تو شوہر کے آتے ہی فوراً جب بیوی کھانا پیش کرتی ہے تو اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے، سرور ہوتا ہے. تو یہی سارے سکون ہے جس کو روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے. دوسری نعمت محبت، اور تیسری نعمت جو ہے وہ رحمت. میاں بیوی آپس میں جو ہے ان کے حقوق ہوتے ہیں. اللہ تعالی نے یہ ایک بہت بڑا انعام فرمایا کہ بجائے اس کے کہ کوئی قانون نافذ کر دے اور وعیدے بیان کرے اور جبرن ان کے حقوق کی ادائیگی آپس میں کروائے، اس کے بجائے اللہ تعالی نے محبت اور شفقت ڈال دی تاکہ فطری طور پر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. جب محبت ہوگی اور یہ مودا جو ہے کہتے ہی ایسی محبت کو کہ انسان جو ہے ایک دوسرے کو چاہے، تو جب ایک دوسرے کو چاہیں گے تو ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار. شوہر بیمار ہو گیا تو بیوی پریشان، ڈاکٹر اور ہاسپٹل کے چکر. اگر بیوی بیمار ہو گئی تو شوہر جو ہے اس کے پیچھے. تو یہ ساری جو ہے محبت اور مودت ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے نکاح کے موقع پر دی جاتی ہے. اب نکاح کے موقع پر اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، جس وقت یہ نعمت ملنے والی ہے اس وقت ہم اللہ کو ناراض کر دیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ تم سگریٹ نہ پیو، مجھے پسند نہیں ہے، اس کے باوجود بچہ سگریٹ پیتا ہے اور باپ کے سامنے سگریٹ پیتا ہے اور پھر باپ سے پیسے مانگتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جس سے اس کو منع کیا گیا ہے وہ کرتا ہے اور ساتھ میں پیسے مانگتا ہے تو وہ ناراض ہوگا. تو ایک نکاح کا موقع ایسا ہے کہ جس وقت ہم محبت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اسی وقت اگر اللہ کو ہم ناراض کریں تو پھر یہ نعمت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو قبول فرمائے، فارغ ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اور سب کو علم نافع عمل صالح سے نوازے، اپنے دین کی خدمت میں